نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہماری آج کی منزل گزشتہ چند دنوں کے مقابلے میں کسی قدر طویل ہے. آج ہمیں انشاءاللہ 8 سورتیں پڑھنی ہیں، ان میں سے ایک سورت مدنی ہے، جو پانچواں گروپ تھا مکی اور مدنی سورتوں کے حساب سے، اس کی وہ آخری سورت تھی سورہ حجرات کے جو رہ گئی تھی. اس کے بعد 7 سورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک. جہاں تک سورہ حجرات کا تعلق ہے، یہ بھی ایک ایسی منفرد قسم کی سورت ہے قرآن مجید میں کہ اس کا جوڑا نہیں ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح، اس کے بارے میں تو میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ان میں بہت گہرا ربط ہے اور مشابہت ہے، جیسے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں تھی. البتہ سورہ حجرات جو ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری اصطلاحات ہیں ان کے اعتبار سے یہ سورہ فتح ہی کا ضمیمہ ہے. بہی معنی کہ سورہ فتح کے آخر میں جو دو آیات آئی ہیں، اس کے مضمرات کو زیادہ کھولا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. آخری آیت کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک جماعت تھی جس کے امیر، جس کے رہنما، جس کے سپہ سالار، جس کے سربراہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام. ان کی اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں دین قائم ہوا. اس کے لیے پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا تھا، دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم، تزکیہ، یہ تو مکی دور میں ہوا. پھر جو اس کا فائنل فیز تھا، اس میں قتال فی سبیل اللہ، مسلح تصادم، وہ جو ہے وہ مدنی دور میں ہمیں نظر آتا ہے. اس طریقے سے اس انقلاب کی تکمیل ہوئی اور اللہ کا دین بالفعل غالب ہوا. سورہ حجرات میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ جو باہمی تعلق ہے، ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کا آپس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ مربوط نہیں ہوں گے، اگر ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اگر ان میں باہمی اخوت نہیں ہوگی، تو ایسی جماعت جو ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور نمبر دو، جو ان کے رہنما ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے امیر ہیں، اگر ان کی وہ اطاعت نہیں کر رہے، ان سے قلبی محبت نہیں رکھتے، اگر ان کو، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کی زیادہ فکر کریں نبی کی جان سے، اگر ان کے دل میں تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو بھی وہ جماعت جو ہے ایک مربوط جماعت شمار نہیں ہو سکتی. لہذا یہ دو ڈائمنشنز ہیں، ایک جماعت میں شریک لوگوں کا اپنے امیر کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ خود ان کے اپنے مابین تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں واضح ہوں گی تب اس جماعت کی زندگی کے جو خد و خال ہیں وہ واضح ہو جائے. پھر یہ جماعت کس لیے درکار ہے؟ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو سورہ حجرات کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ تو ان دو موضوعات پر جو میں نے پہلے عرض کر دی، اور آخری ایک تہائی حصہ جو ہے وہ جہاد کی عصمت اور جہاد کی فرضیت اور جہاد اور ایمان کا باہمی ربط، یہ ہے اس کے آخری حصے کا، تیسرے حصے کا مضمون. یہ چونکہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا یہ ایک اہم درس ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کو اگر نصفین میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ بالکل وسط میں ہے، یہ مرکزی صورت ہے اس منتخب نصاب کی، اس لیے کہ تین حصے اس کے ادھر ہیں تین ادھر ہیں، اور یہیں تک ہمارا وہ الہدا کا پروگرام پہنچا تھا، ابھی بالکل وسط میں ہم پہنچے تھے کہ وہ جو بھی حالات ہوئے اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بھی جان لیجئے کہ کسی انقلابی جماعت کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں، اگر وہ جماعت کامیاب ہو جائے اور انقلاب برپا کر دے تو جو نظام بنے گا اس کے اندر وہی کیفیات منعکس ہو جائیں گی، انہی کی ریفلیکشن ہوگی، گویا کہ جماعتی زندگی یہ دیباچہ ہے ایک معاشرے کا کہ جو انقلاب کے بعد قائم ہوگا، جو یہاں خصائص و اوصاف نظر آئیں گے وہی وہاں ہوں گے، جو یہاں نہیں ہے وہاں کیسے آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی زندگی کے ضمن میں بھی نہایت جامع ہدایات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یوں سمجھیے کہ لاکھ باتوں کی ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں تو گویا کہ بنیادی بات کہہ دی کہ مسلمان فرد بھی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، مسلمان جماعت بھی وہی شمار ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو، مسلمان معاشرہ بھی وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو، مسلمان ریاست بھی وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو لاکھ باتوں کی ایک بات ہے، یہی در حقیقت ہمارے اسلامی ریاست کی اہم ترین دفاع ہے اس کے دستور کی، اور ہمارے دستوروں میں جتنے بھی بنے ہیں وہ دفاع موجود رہی ہے، اگرچہ وہ صرف رہنما اصولوں کے طور پر رہی ہے، وہ آپریٹو کلاز نہیں بنا، تاحال بھی نہیں ہے، جزوی طور پر کچھ اس پر عمل کر رہے ہیں شریعت کوڈ بنا کر، لیکن یہ کہ بالکلیہ اس کو آپریٹو کلاز نہیں بنایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، بس یہی ایک دفعہ ہے کہ اگر یہ فلی آپریٹو ہو جائے تو یہ ایک ریاست کو اسلامی ریاست بنا دے گی۔ اسلامی ریاست ہے کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام کا دائرہ کھینچ دیا ہے اس کے اندر اندر اپنی آزادی کو استعمال کرتی ہے۔ لیجسلیٹو پاورز ہیں لیکن لمیٹڈ، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ اس کے رسول کے احکام سے، جہاں حد آ گئی بس، اس کے اندر آپ کھیلیے کودیے، باہمی مشورے سے نظام بنائیے، جیسے کہ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھونٹے کے ساتھ بدھا ہوا ہے، اگر 20 گز کی رسی ہے تو 20 گز کا ایک دائرہ بن جائے گا، اس 20 گز کے بلکہ 40 گز ہو جائے گا اس کا کل، تو ریڈیس 20 گز ہوگا، تو اس 20 گز کے دائرے کے اندر اندر ریڈیس کے دائرے میں وہ جہاں چاہے بیٹھ جائے، 10 گز پہ بیٹھ جائے، 15 پہ بیٹھ جائے، 5 پہ بیٹھ جائے، گھومتا رہے چلتا رہے، اسے آزادی ہے، لیکن 21 گز نہیں آ سکتا اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اس 20 گز کی رسی سے بندھا ہوا ہے۔ بس یہی معاملہ، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں، 21 گز جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں، بالکل یہی معاملہ ہے مسلمان فرد کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر آزادی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس کے بعد جو حضور کا ایک خاص مقام اور مرتبہ، اور خاص طور پر یہی پھر تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی جو ادب یہاں حضور کا سکھایا گیا ہے، اسی میں در حقیقت مسلمانوں کے معاشرے میں حصے مراتب کے مطابق، کوئی جماعت ہے اسلامی دین کے لیے غلبے کے لیے قائم ہوئی ہے، اس میں جو لوگ شریک ہیں وہ اپنے امیر کا اسی طریقے سے ادب کرے، تو یہ گویا کہ ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے کہ جس میں رہنمائی ہے تمام کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازیں بلند مت کرو نبی کی آواز سے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح آواز بلند کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز بلند کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے کوئی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، آخر میں نے کیا کیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہے خاص طور پر نبی کی شان میں یہ گستاخی، وہ تو تمام اعمال ہبط کر دے گی، اور دوسرے جو بھی نظم جماعت ہے اس میں اگر یہی کام آپ کریں گے تو نظم ڈھیلا ہو جائے گا، اس میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اعمال ہبط ہو جائیں گے، یہ تو امتیازی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ کہ نظم تو ڈھیلا ہو جائے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ کر چن لیا ہے. امتحان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے تو کچھ سلیکشن ہو جاتا ہے. یہ 100 طلبہ تھے اس کلاس کے، امتحان ہوا، اب ان میں سے 80 جو ہے آگے جا سکتے ہیں، 20 یہی رہ جائیں گے. تو اس میں ایک چناؤ ہوتا ہے امتحان سے، کہ امتحان لے کر چن لیا ہے کس کام کے لیے، تقویٰ کے لیے. یعنی تقویٰ انہی دلوں کے اندر پروان چڑھے گا کہ جن دلوں میں رسول کی عظمت ہے، رسول کی محبت ہے، رسول کا ادب ہے، اور وہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو آوازیں دیتے ہیں حجروں کے باہر سے، جیسے ہم جاتے ہیں کسی دوست کو آواز دیتے ہیں بلند آواز سے، اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگ جو آتے تھے، خاص طور پر بدو لوگ، وہ تو عرب کا بدو بڑا اکھڑ اور بالکل ہی اجڑ، وہ لوگ جب آتے تھے اسی طریقے سے، یا محمد اخرج علینا، تو اس کے اندر بھی سوء ادب بھی ہے، اور ویسے عام اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. حکم یہ دیا گیا 3 مرتبہ جا کر السلام علیکم کہو، جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، اگر یہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ چونکہ ہم آ گئے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ لازماً وہ باہر آئے اور ہم سے ملے. کیا پتا ان کی اس وقت کیا مشغولیت ہے، کس کام میں مصروف ہے. آپ کا یہ لازمی حق نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں تو آپ کو ریسیو کیا جائے. ہاں پہلے سے اپوائنٹمنٹ ہے تو بات دوسری ہے، پھر تو وعدے کی بات ہو گئی، پھر تو وہ منتظر ہوں گے اپنا وقت جو اپنا اور مصروفیات کو ٹال کر. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر یہ بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ میں آ گیا ہوں تو لازماً مجھ سے ملاقات کی جائے، یہ کوئی حق نہیں ہے. اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ انتظار کرتے، حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے، جو آپ کے معمولات ہیں جس وقت آپ کا آنا ہوتا ہے، باہر تشریف آوری ہوتی ہے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، کیونکہ یہ صرف ان کی غیر مہذب ہونے کا ایک نتیجہ ہے، اس میں کوئی نیت بری نہیں تھی، حضور کی توہین کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس یہ کہ ابھی ان کی تہذیب نہیں ہوئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کرے گا تو واقعہ یہ کہ پھر تو وہ اس کے معنی ہے کہ یہ نفاق ہے کھلا کھلا. تو یہ گویا کہ چند آیات ہو گئی خاص طور پر حضور کے ادب کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے، اس لیے کہ جو عظیم کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، اقامت دین، اللہ کے دین کا غلبہ، تو جب تک یہ مربوط نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے، وہ کیسے اس کام کو کر سکیں گے. اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، ایک خاندان ہے جس میں آپس ہی میں چبل کش ہو گئی ہے، اب وہ کہاں اس کی عزت اور وقار جو ہے، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، اگر اس کا دھیلا جو ہے آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا عزت کا. تو فرمایا اس میں اب احکام آ رہے ہیں کہ رکھنے کو بند کرنے کے لیے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ افواہوں کی روک تھام ہونی چاہیے، محض افواہوں پر کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے. کہیں سے کوئی خبر سنی آپ نے اور اس کے اوپر اقدام کر دیا، ہو سکتا ہے خبر جھوٹی ہو اور آپ کو یہ بات بتائی گئی فلاں قبیلہ آپ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، آپ نے پہلے ہی سے نفدی ولندی بٹ پہلے ہی جا کے چڑھائی کر دی، معلوم ہوا کہ بات ہی غلط تھی، تو ایک فتنہ اور فساد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، کوئی متقی شخص آئے کوئی پیغام لے کر تو بات اور ہے، ابو بکر صدیق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضی ہو، عمر فاروق ہو، وہ پیغام لائے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنے وجود سے گویا کہ دلیل ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا غیر محتاط شخص ہے، وہ کوئی خبر لے کر آیا ہے، فتبینوا، تو چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادہ تم کسی قوم پر نادانی ہی میں یا جذبات میں مشتعل ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے کہ یہ ہم نے کیا کیا. واعلموا ان فیکم رسول اللہ، دوبارہ پھر جو ہے اس مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ رسول کے مقام کو پہچانو، جان لو کہ تمہارے مابین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے. یہ ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، حمزہ کے بھتیجے، ابو بکر کے داماد، لیکن یہ کہ ان کی جو اصل حیثیت تمہیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ رسول اللہ ہے. لہذا ہر وقت ان کا ادب، ان کا احترام جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول ہیں یہ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی یہ جو ہوتا ہے مشورہ ہو رہا ہے، تو جو شخص مشورہ دیتا ہے ظاہر بات ہے خلوص کے ساتھ دیتا ہے، صحیح بات سمجھتا ہے اپنے نزدیک، تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہو. یہاں اس ٹینڈنسی کو کرب کیا جا رہا ہے کہ مشورہ ضرور دو، جو بات ہے تمہارے نزدیک صحیح ہے وہ ضرور کہو، لیکن پھر یہ دیکھو تو صحیح کن سے معاملہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ وہ کر دیں اس کے لیے سر تسلیم خم کرو، نہ یہ کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہماری بات پر عمل کیوں نہیں ہوا، ہمارے مشورے کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا گیا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. جس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ غزوہ احد ہے، کہ حضور کا رجحان یہ تھا کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، دفاع کیا جائے، لیکن کچھ مسلمانوں کا جوش تھا، وہ جوش جہاد بھی تھا، ذوق شہادت بھی تھا، انہوں نے کہا کیوں، ہم تو کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہمیں فتح شکست سے تو بحث ہی نہیں ہے، ہمیں تو شہادت چاہیے. حضور نے ان کے ذوق و شوق کو دیکھ کر اپنی رائے کو پیچھے رکھا، فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کھلے میدان میں جنگ کریں گے. اب جب آپ گھر سے برآمد ہوئے حجرے سے، تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور یہ غیر معمولی بات تھی، لوگ سمجھ گئے کہ کوئی ہے معاملہ بہت سنگین نوعیت کا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، آپ کی جو رائے ہے آپ کیجیے. آپ نے کہا فرمایا نہیں، اب جو فیصلہ ہو گیا اب اس پر عمل ہوگا. یہ جو ہوتا ہے فلکرنگ مائنڈ، یہ بھی درست نہیں ہے. فیضا عدم تھا فتح وکر اللہ، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال نتیجے میں یہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اس سے تکلیف کیسے ہوئی مسلمانوں کو ہوئی. وہ درے والا معاملہ تو نہ ہوتا نا اگر شہر کے اندر محسوس ہوتے، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اب یہ صحابہ کی دل جوئی اور ان کو ایک طرح کی شاباش دینے کا انداز ہے، اللہ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے اللہ نے کفر سے بھی اور فسق سے بھی اور معصیت سے بھی. لہذا اب تمہارا طرز عمل جو ہے، یعنی اس کو یوں کہنا چاہیے تمہیں اپنے شایان شان طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. تمہارا معاملہ تو یہ کہ اللہ کے یہ احسانات تم پر ہوئے ہیں، تمہارا طرز عمل اب یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے اور بے چون و چرا اس کی تعبیر کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ خود ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ یوں کیجئے اور یوں نہ کیجئے. اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر، نیک راہ پر، سعادت مند. فضل من اللہ و نعمہ، اور یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر انسانی معاشرہ ہے، اختلاف رائے بھی ہو جائے گا، اختلاف شدت اختیار کرتا ہے، بس آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، انسانی ہے نا. تو اب یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ نپ دی ایول ان دی بڈ، جہاں کوئی ایسا ایک شوشہ کھڑا ہو جائے، خرخشہ اختلاف کا یا لڑائی کا، فوراً اصلاح کی کوشش کرو. یہ رکھنا اگر زیادہ ہو گیا تو دشمن کو موقع ملے گا اس میں سے در آنے کا. جیسے فصیل میں کہیں شگاف ہو جائے تو اب دشمن کے لیے راستہ کھل گیا، فوراً آپ اس شگاف کو پر کرتے ہیں کہ فصیل جو ہے یہ ہماری پناہ گاہ ہے. لہذا شہر پناہ اس کو اسی لیے کہتے تھے کہ شہر کے لیے پناہ ہے وہ، اس میں اگر شگاف پڑ گیا تو دشمن کو اندر آنے کا، غنیم کو درانے کا موقع مل جائے، تو اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے. ان طائفتان من المؤمنین، اور اگر اہل ایمان میں سے دو جماعتیں، دو گروہ لڑ پڑے، اقتتلوا، معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اہل ایمان میں جنگ نہیں ہو سکتی، اس قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے ہو سکتی ہے. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ، یا حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کے مابین اگر جنگیں ہوئی ہیں تو قطر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ایک فریق تو لازماً کافر ہو گیا، غلط بات ہے. وہ بھی اہل ایمان، وہ بھی اہل ایمان، اختلاف ہو گیا اور شدت اختیار کر رہی اس اختلاف نے. فاصلہ ہو بینا ہوما، لیکن یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیر نہ لگاؤ ان کے درمیان، فوراً صلح کرنے کی کوشش کرو، اس شگاف کو فوراً پر کرنے کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح جو ہو گئی تھی اس کو وائلیٹ کرے، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، تو آپ لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے. یعنی اب یہ دو فریقوں کے درمیان جھگڑا نہیں رہا، بلکہ گویا کہ وہ جو زیادتی کرنے والا فریق ہے وہ پوری امت کو چیلنج کر رہا ہے. اب دیکھیے، اس وقت تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ کوئی ہمارا مرکزی نظام دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتا مسلمانوں کا کوئی مرکزی نظام تو ایران اور عراق کے درمیان صلح کراتا لازماً، اور پھر بھی اگر اس صلح کے خلاف ورزی کوئی کرتا تو اب وہ فریق جو ہے وہ صرف دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ گویا کہ چیلنج کر رہا ہے پورے اس مرکزی نظام کو، لہذا پوری طاقت اس کے خلاف صرف ہوگی. یہ ہے وہ بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ پہلے صلح کراؤ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی پر اسے تو پھر اب لڑو مل کر اس سے اور اسے دباؤ. حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. فانفاق فاصلہ بینہما بالعدل واقسطوا، اگر وہ جھکا سر جھکا دے تو پھر ان کے درمیان اسر نو صلح کرا دو اور دیکھو عدل سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة، اور اس پورے معاملے میں تمہارا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلہ بینہما بین اخویکم، تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کرنے کی کوشش کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا آپس کے معاملات میں اور باریک حکم بھی دیے جا رہے ہیں. بسا اوقات بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن دلوں میں اس سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے، کسی نے کسی کا مذاق اڑا دیا، فقرہ چست کر دیا، اور ایسا ہوتا ہے کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس وقت آپ کا موڈ ایسا ہے کہ لاکھ کسی نے مذاق اڑایا آپ نے برا نہیں مانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے انسان کا موڈ آف ہوتا ہے، وہ ذرا سی بات جو ہے وہ ایسی جا کر چبھتی ہے، پھر جو لڑائی ہوتی ہے تو وہ ساری دوستیاں وستیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس میں احتیاط ہے کہ ان چیزوں سے بچو، اس لیے کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑنے والی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ان کے دلوں میں تقویٰ زیادہ ہو تمہاری نسبت سے. تم تو کسی ظاہری عیب کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کے اس کے رسول کی محبت کہیں زیادہ ہو تمہارے دلوں سے، تو اللہ کی نگاہوں میں رتبہ ان کا زیادہ ہوگا کہ تمہارا ہوگا. ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے سے یہ تمسخر اور استہزاء نہ کیا کرے. عسى ان یکن خیرا منھن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جن کا جو مذاق اڑا رہی ہے. ولا تلمزوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو عیب نہ لگایا کرو. اپنے آپ کو عیب لگانے کا مطلب کیا؟ اپنے مسلمان بھائی کو عیب لگایا تو وہ مسلمان بھائی تمہارا ہے، تم نے گویا اپنے آپ کو عیب لگایا. یہ کس قدر ایک دل نشین پیرایا ہے بات کو سمجھانے کا، اپیل کا، کہ تمہارے بھائی ہیں، تم نے ان کو اگر عیب لگایا تو اپنے آپ کو لگایا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایسے نام ایک دوسرے کے رکھ کے پکارنا کہ جس سے انہیں تکلیف ہو. یہ بھی نام رکھ لینا چڑانے والے، بیسر اسم الفسوق بعد الایمان، برے ہیں یہ، برائی کے نام بھی برے ہیں ایمان کے بعد. تو ان تمام چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے. ایمان نے تمہیں جو رتبہ عطا کیا ہے اس کے شایان نشان یہ چیزیں نہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئے گا تو وہی پھر ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور یہاں مراد اصل میں جو ہے سوء ظن، خام خواہ کسی کے بارے میں برا گمان دل میں بٹھا لینا بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی دلیل کے. ان بعض الظن اسم، بہت سے زن تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. آپ نے خواب کا ہی دل میں خیال بٹھا لیا ہے تو آپ کا طرز عمل بھی تو اسی کے مطابق ہو جائے گا, اور جب آپ اکھڑے اکھڑے ہوں گے تو اس کا جواب اس کی طرف سے بھی وہی ہوگا. دل را بگل رہیس, دلوں کے درمیان تو بڑے انویزیبل چینلز ہیں, معلوم ہو جاتا آدمی کو کہ اس کا دل جو ہے میری طرف سے اس وقت جو ہے اس میں کوئی کدورت ہے, تو اس کا جواب جو ہے اس کا ایک نتیجہ دوسرے انسان کے اندر بھی نکلتا اور یہ خرابی بڑھتی چلی جائے گی. تو بچو زن سے, بہت سے زن گناہ کے دھوت میں آ جاتے ہیں. ولا تجسسوا, خام خواہ ایک دوسرے کے حالات کی توہ میں نہ رہا کرو. ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا عیب تمہیں اگر تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے علم میں آ جائے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اسے چھپانے کی, پردہ پوشی کی. تم اپنے بھائیوں کے عیب یہاں ان پر پردے ڈالو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے ستر پوشی کرے گا اور عیوب کو چھپائے گا قیامت کے لیے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, ایک دوسرے کا برا ذکر کرنا ان کی غیر موجودگی میں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ تو یہ تو تمہیں بہت ناپسند ہے, لیکن غور کرو جب تم غیبت کر رہے ہو تو یہی کام کر رہے ہو. اس لیے کہ جس طرح مردہ جو ہے اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا, کسی زندہ کی گوشت نوچنے کی کوشش کرو تو وہ آخر اپنا دفاع کرے گا نا, آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. لیکن جو مردہ پڑا ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا, جہاں سے چاہیں آپ گوشت کی بوٹی نوچ لیں. ایسے ہی معاملہ ہے وہ مسلمان بھائی جو موجود نہیں ہے, جو موجود ہے اس کے سامنے بات کر کے دیکھو تو وہ جواب دے گا, اپنی وضاحت کرے گا, اسے مدافعت کا موقع حاصل ہوگا. موجود نہیں ہے تو وہ مردہ کے مانند ہے. تو حقیقت میں غیبت جو ہے وہ اخلاقی سطح پر اتنا ہی برا کام ہے جتنا کہ اپنے کسی مردہ بھائی کے لاش میں سے گوشت نوچ کر کھانا. تو یہ تو تمہیں بہت برا لگتا ہے اور غیبت تم کرتے ہو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ, لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا. ایک تو یہ کہ سب کے پیدا کرنے والے ہم ہیں, تم یہ جو ظاہری عیوب, جسمانی شکل و صورت کے عیوب, زبان کے اندر کسی کے عیب تراش کرنا, خالق تو ہم ہیں. تو اگر کسی کا اس طریقے کا عیب تم اس پر زیر بحث لاتے ہو تو اصل میں تو ہم پر اعتراض کر رہے ہو, ہم نے بنایا. انا خلقناکم, پھر یہ کہ ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے, من ذکر و انثیٰ, تو یہ اونچ بھی تمہارے ذہنوں میں کہاں سے آ گئی کہ کوئی اعلیٰ نسل ہے, کوئی برتر نسل ہے, کوئی گھٹیا نسل ہے؟ وہ تو سب آدم اور حوا کی اولاد ہے. تو ہم نے جو تمہیں, وہ جعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا, تمہیں قبیلوں میں قوموں میں تقسیم کر دیا تاکہ پہچان سکو. یہ شکلوں کا فرق, رنگوں کا فرق, بولیوں کا فرق, یہ قبائل کی تقسیم اس لیے کہ پہچان ہو جائے کہ کون شخص ہے. اس سے زیادہ اس کو بنیاد بنا لینا عزت کی اور اعلیٰ ہونے کی, یہ ہے اصل میں غلط بات. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اصل میں تو زیادہ باعزت تمہارے تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے. کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون برتر ہے, کون گھٹیا ہے, کون اعلیٰ ہے, کون ادنا ہے, نہ کہ رنگ پر, نسل پر, خون پر یا کسی علاقے کا ہونے والا کچھ. ان میں سے کوئی چیز فضیلت کی بنیاد نہیں. ان اللہ علیم الخبیر, اور تقویٰ کو اللہ خوب جانتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تقویٰ کا کسی کو کیا پتا, تو اللہ سے معاملہ ہے تو اللہ تو جانتا ہے, علیم ہے اور خبیر. قالت الاعراب آمنا, اب یہاں فرق بیان کیا جا رہا ہے اسلام اور ایمان کا. کہتے ہیں یہ بدو کہ ہم ایمان لے آئے. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجیے, لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی زبان سے تم کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو جیسے ہی کسی نے کہا وہ مسلمان ہو گئے, ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو. لیکن ایک درجہ تو ایمان کا یہ ہے زبان سے اقرار, اور ایک درجہ ہے تصدیق بالقلب, جب یہ بات یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے گی, سچے مومن پھر ہو گئے تم, حقیقت کے اعتبار سے مومن پھر ہو گئے. تو ابھی یہ کچھ لوگ ہیں جن سے کہا جا رہا ہے ابھی تم نے زبانی اقرار کیا ہے تو مسلمان تو ہو گئے ہو, لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ حقیقتاً مومن ہو گئے ہو, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. البتہ اس حال میں بھی بَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال میں سے، اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. البتہ اگر یہ سمجھنا چاہو کہ مومن کون ہے تو وہ اگلی آیت ہے، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، بلکہ یہ ایمان ایک یقین کی شکل اختیار کر گیا ان کے دلوں میں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی. کس کا تعلق ہے سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت تھی؟ وہ کیا تھی؟ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. تو معلوم ہوا کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ، جس کو کہ یہاں پہ شرط قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہے تو ایمان ہے اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. پھر تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، محنت، کوشش، جان اور مال کا اس میں کھپانا، نیت یہ رکھنا کہ اللہ وہ وقت مل آئے کہ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤں اور اللہ مجھے سعادت نصیب فرمائے کہ میری گردن کٹے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. ہاں اسلام ہم تمہارا قبول کیے لیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو جبکہ تم نے زبان سے کہہ دیا. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم مسلمان تو نسلن ہیں، ہمارا معاملہ کہ ہم چونکہ مسلمانوں گھر میں پیدا وہ مسلمان تو ہے ہی ہے، لیکن اصل شے تو یہ ایمان ہے. اس آیت کو، آیت نمبر 15 کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، ایمان کے دعوے دار یوں تو سبھی ہیں، لیکن حقیقت میں مومن صرف یہی ہے کہ جن میں یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں. کیا شرطیں؟ ایک تو ایمان دل میں یقین کی شکل اختیار کر لے، ثم لم يرتابوا، شکوک و شبہات نہ رہے، اور ثانیاً انسان اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے مالی وسائل و ذرائع وہ صرف کر رہا ہو اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد. اگر یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص مومن ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو پھر مومن نہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو اپنا دین؟ یہ معلوم ہے نا آپ کو کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ کھنکتا ہے، آواز زیادہ دیتا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں اترا تھا، صرف زبان پہ تھا، وہ بڑا اشتہار دیا کرتے تھے ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور لڑے بھڑے بغیر ہم، اے نبی ہم نے مان لیا ہے تو ہمارے تو حقوق ذرا زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ رعایتیں زیادہ ہونی چاہیے. تو فرمایا تم کس کو سے بتا رہے ہو اپنا ایمان اور اسلام، اپنا دین؟ خود اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اگر تو تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے. تمہارا یہ کہنا جو ہے بار بار کا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تھوتھا چنا ہے جو زیادہ بج رہا ہے، یہ اندر سے خالی ہے، یہ برتن جو ہے خالی ہے جو آواز زیادہ دے رہا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے ان سے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو. یعنی اسلام بھی اگر صدق دل سے لائے ہو تو گویا کہ اب اس شاہراہ پر تمہارا قدم پڑ گیا کہ ایمان تک بھی پہنچ سکتے ہو، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ احسان اللہ کا کتنا بڑا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ کون ہوتا لاکھ میں شاید ایک کہ جو اگر ہم کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو لاکھ میں بھی مشکل ہی ہوگا. بہرحال چلیے لاکھ میں ایک کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی کہ وہ اپنے چوائس سے اسلام قبول کرتا، تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ پریولیج ہے جو حاصل ہو گئی اس شخص کو کہ جو پیدا ہی ہوا مسلمان. داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، وہ تو پیدا ہوتے ہی اس کے ڈال دی گئی. تو اب اس کے لیے آسان ہے ایمان تک رسائی حاصل کر لینا. تو اگر اسلام بھی سچا اسلام ہو تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایمان کے راستے پر تو ڈال دیا اس نے تمہیں. ان کنتم صادقین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور جان لو کہ آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو اللہ جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو۔ اب یہ جو سات صورتیں میں نے عرض کیا تھا شروع ہو رہی ہیں سورہ قاف سے، ان کے بارے میں ایک بات جو ہے مشترک وہ پہلے جان لی۔ ایک تو بات پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو آخری دو گروپ مکی صورتوں کے اب آئیں گے، سات یہ ہیں، پھر سورہ ملک سے چلے گا، وہ تعداد بہت ہے۔ ان کا اصل مرکزی مضمون ہے انذار، قیامت کی خبر دینا، قیامت سے باخبر کرنا۔ پہلے دو گروپوں کا مرکزی مضمون تھا نبوت اور رسالت، دوسرے دو گروپوں کا توحید، اور آخری دو گروپوں کا قیامت اور انذار۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سات صورتیں ہیں یہ ایک خاص پہلو سے قرآن مجید میں بہت ممتاز ہے، ممیز ہے۔ وہ خاص پہلو ہے حسن ظاہری، ایک تو حسن معنوی ہے قرآن کا، وہ تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کا مجسمہ ہے حسن معنوی کا، لیکن ایک ہے ظاہری آرائش، الفاظ ہیں بہت خوبصورت، ترکیبیں ہیں بہت اعلی، بہت مرصع اور مسجع کلام ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ تیز ہے، اس کے اندر ایک فلو ہے۔ تو حسن ظاہری کے اعتبار سے، ادبی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ سات صورتیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کا ذروۂ سنام ہے، یہ چوٹی ہے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن کی دلہن ہے۔ اب دلہن کا کیوں مثال دیا؟ دلہن کو اچھا لباس پہنا کر، اچھے زیورات پہنا کر بناؤ سنگھار کرتے ہیں اس کا، تو جس طریقے سے اس کا ایک ظاہری آرائش اور اس کو سنگھار کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ادب اور فصاحت اور بلاغت اور اس کی چاشنی، اس کے اعتبار سے خصوصی آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا ان ساتھوں۔ ان میں سے پہلی صورت میں چاہتا ہوں کہ پڑھ لیں ابھی ہم، اور اس کے بعد پھر ہم دو دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھ لیں گے۔ قاف والقرآن المجید، یہ میں نے عرض کیا تھا تین صورتیں قرآن مجید کی ہیں جو ایک ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں۔ صاد پہلے آ چکی ہے سورہ صاد، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ دوسری ہے قاف والقرآن المجید، اور تیسری 29ویں پارے میں آئے گی نون والقلم وما یسطرون۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے اس قرآن کی جو بہت بزرگی والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اب دیکھیے یہ انذار کا مضمون آ گیا فوراً، اس لیے کہ اس پورے گروپ کا جو ہے اصل میں مرکزی مضمون ہی انذار ہے، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، نیند کے ماتوں کو جگانا۔ انہیں اس بات بڑی تعجب کی معلوم ہوئی ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا، انہی میں سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو ان کافروں نے یہ کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ کس بات کو عجیب کہا؟ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ ذالک رجم بعید، یہ دوبارہ کا لوٹ آنا جو ہے بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے۔ زمین جسم کو کھا جائے گی نا، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمارے علم میں ہے کیا چیز کم کرتی ہے زمین۔ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، یعنی سارے اندراجات اس میں ہو رہے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے تکذیب کی ہے حق کی جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، تو اب یہ ایک ایسے معاملے میں پڑ گئے ہیں کہ الجھ کر رہ گئے ہیں۔ ان کے سامنے حقیقت جو ہے اب ان کی اپنی اس بدنیتی کی وجہ سے کھل کر نہیں آ رہی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کو جو ان کے اوپر ہے، تنا ہوا ہے یہ چھت کے مانند، کیسے ہم نے اس کو بنایا اور اس کو مزین کر دیا، اور ان میں کہیں سوراخ نہیں ہے، رکھنے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط اور محکم تخلیق ہے۔ والارض مددناها والقينا فيها رواسيا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیے ایک اس وقت سائملٹینیس آپ کے سامنے آ رہا ہے کنٹراسٹ۔ ابھی ہم نے ایک صورت پڑھی تھی کہ جو مدنی صورت ہے، اس کے مضامین کا رنگ ہی اور ہے، اس کا رنگ ہی اور ہے۔ یہاں وہی آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آسمان زمین، بارش کا برسنا، پھلوں کا پیدا ہونا، اس سے توحید پر معاد پر دلیل لانا، یہ ہے مرکزی مضمون۔ وہاں احکام تھے یہ کرو یہ نہ کرو، مسلمانوں کی ملی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، آپس کے تعلقات، آپس کی محبت. تو یہ جو ہے بہت ہی نمایاں ایک فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے کہ مضامین کا کس قدر فرق ہے ان دو صورتوں. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں لنگر ڈال دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں اگا دیے ہر طرح کی، طرح طرح کی جو نباتات ہیں جو نہایت با رونق ہیں. تب سے رقم و ذکرہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ آنکھیں کھولنے کے لیے، سجھانے کے لیے اور یاد دہانی کرنے کے لیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو بندہ ہے ہمارا اور ہماری طرف رجوع کرتا ہے. جس بندے نے ہماری طرف رجوع کر لیا وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا اور ہماری معرفت حاصل کرے گا، ہماری عظمت کا احساس اس کے کا نقش جو ہے اس کے دل پر اور گہرا ہوگا اور وہ ہمارے سامنے اور بچتا چلا جائے گا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بہت بابرکت پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پیدا کر دیے باغات اور وہ کھیتیاں، وہ اناج کے جو کاٹ لیا جاتا ہے. یہ دو طرح کی چیزیں ہوگی نا، باغ تو کھڑا رہتا ہے صرف اس میں سے پھل اتار لیے جاتے ہیں، درخت تو جوں کے توں رہتے ہیں، آم کے درخت سے گھڑے پھل اتر گیا، اور کھیتی جو ہے وہ پوری کی پوری کٹ جاتی ہے. حب الحصید، کہ وہ جو اناج کا جو ہے وہ کھیت وہ کٹ جاتے ہیں. والنخل باسقات لها طلع نضید، اور یہ کھجوریں لمبی لمبی اونچے درخت اور ان کے خوشے ہیں تہ بر تہ. رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، روزی بہم پہنچانے کے لیے. واحیینا بہی بلدتم میتا، اور اسی پانی سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا. کذالک الخروج، اسی طرح ایک روز تمہارا نکل آنا ہو جائے گا. جیسے زمین پڑی رہتی ہے بنجر لیکن بارش برستی ہے تو اس میں روئیدگی ہے، سبزہ ہے، اسی طریقے سے ایک دن جو ہے ہمارا حکم ہوگا اور زمین میں سے تم نکل آؤ گے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے جن کی طرف لوط کو بھیجا گیا. واصحاب الایکت وقوم تبع، اور بن والوں نے یعنی حضرت شعیب کی قوم نے، اور تبع یہ آ چکا ابھی کہ تبع جو ہے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. کل ان کا زبر رسول فاقہ وعید، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو وہ ہماری جو پاداش تھی، ہماری جو سزا تھی، اس کے وہ مستحق ہو گئے اور وہ ان کے اوپر واقع ہوئی. افعینا بالخلق الاول، تو اے عقل مندو ہوش کرو، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت تھی کہ ہم نے پوری کائنات پیدا کر دی، وہ طاقت ہماری کہاں چلی گئی؟ تمہیں جو اب شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ دوبارہ ہم تمہیں نہیں اٹھا سکیں گے، تو کیا ہم عاجز آ گئے؟ ایگزاسٹ ہو گئی ہماری ساری کریٹو پاورز جو تھی، کریٹو انرجی ختم ہو گئی؟ یہ تم اپنے عقل کے جو ہے وہ ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. بل ہم فی لبس من خلق جدید، اصل میں یہ ان کے اپنے ذہنوں میں یہ مایوسی جو ہے وہ طاری ہے کہ دوبارہ خلق نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اگر غور کریں تو کائنات کا تو ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھانے پر یقیناً قادر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس جو ہے کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، اندر ہی اندر کیا طوفان اٹھتے رہتے ہیں، کیسے ارادے، کیسے امنگیں، کیسے خیالات. یہ ہم سے تو چھپی ہوئی چیز نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب، ہم سے کون سی چیز چھپی ہوگی. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہم خود تو قریب ہیں ہی، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا ہم مثل بھی تیار کروا رہے ہیں، ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں ساری چیزیں. تو جو بھی تم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کلمہ بھی زبان سے نکلتا ہے ایک نگران موجود ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. اور وہ لینے والے کون ہیں؟ پچھلی آیت میں تائز یتلقا المتلقیان، دو لینے والے ہیں، دو ریسیورز ہیں. تمہارے تمام اعمال، تمہارے تمام حرکات و سکنات، حتیٰ کہ تمہارا قول جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک دانی طرف ایک بائیں طرف، دانی طرف بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین کے نام سے جو ہمارے یہاں اور آگے چل کے آ بھی جائے گا. اچھا اب یہ مثل تیار ہو گئی تمہاری زندگی کا جو پیمانہ نبریز ہوا، وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی وہ بے ہوشی جو ہے وہ عین وقت کے اوپر آ گئی حق کے ساتھ، شدنی بات تھی وہ تو ہونی تھی، مہلت تمہاری ختم ہو گئی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تم کنی کتراتے تھے. یہ ایک بڑی عجیب نفسیاتی حقیقت ہے، انسان اپنی موت کے خیال کو اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دیتا، ٹالتا ہے اسے، کانشیسلی اس کو ٹالتا ہے، اس لیے کہ موت کو فیس کرنا آسان کام نہیں ہے. تو جس طریقے سے کہ ایک کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی تو ختم نہیں ہو جائے گی، اسے نظر نہیں آ رہی، بلی تو رہے گی. اسی طرح انسان کا نفسیاتی معاملہ کہ وہ اپنی موت کا تصور لانا نہیں چاہتا دل میں. تو فرمایا یہ وہ چیز آ گئی نا جس سے تم کترا رہے تھے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ تو وہ چھوٹی موت تھی، چھوٹی قیامت جو ایک شخص کی آئی تھی، سکرت الموت. اب بڑی قیامت جو آئے گی جس کے بعد یوم حساب ہوگا، اس کا ذکر ہو گیا، اور سور میں پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وعدے کا دن. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر نفس حاضر ہو جائے گا، وہاں پیش کیا جائے گا اس شان سے کہ ایک اس کے ساتھ ہوگا سائق جو اسے پیچھے سے دھکیل رہا ہوگا، اور ایک ہوگا گواہ جو وہ مثل لے کر ساتھ آ رہا ہوگا کہ مبادہ یہ شخص انکار کرے تو اس کا کھول کر ریکارڈ جو ہے اس کو دکھا دیا جائے، یہ ہے آپ کا کارنامہ. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، تو نے قیامت کا دھیان اپنے دل میں نہیں رکھا، موت کو بھی اپنے ذہن سے دور رکھا، اور قیامت کو بھی اپنے ذہن سے اور دل سے دور رکھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، تو اب ہم نے کھول دیا ہے نا، دور کر دیا ہے پردہ جو تمہاری نگاہوں پر پڑا تھا. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آئے تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، یعنی تمام حقائق اب تو نظر آ گئے نا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور پیش کرنے والا یہ کہے گا اس کا ساتھی. اس میں اب اختلاف ہے کہ قرین سے مراد کیا ہے. میری رائے یہ ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں دو جگہ پر کہ قیدنا لہم قرآن، اللہ تعالیٰ جو شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر چلنے کا اس میں رجحان ہے، اس پر اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جنات میں سے، یہ اس کا قرین ہے. تو وہاں جب پیشی ہوگی تو وہ جو شیطان قرین ہے وہ یہ کہے گا پروردگار سے، یہ حاضر ہے، یہ میرے سامنے، یہ جو میرے پاس تھا اور یہ بڑا ہی سرکش تھا. القیا فی جہنم کل کفار عنید، فیصلہ صادر ہوگا، جھونک دو جہنم میں ہر اس شخص کو کہ جو نہایت ناشکرا تھا، ہمارا مخالف تھا، مناع للخیر تھا کہ خیر سے روکنے والا، معتد تھا یعنی حد سے بڑھنے والا، مریب تھا یعنی شکوک و شبہات میں مبتلا تھا. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہ آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ٹھہرا لیے تھے. فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو جھونکو اس کو اس شدید عذاب میں. قال قرینہ، محدود ہوتا ہے کہ ساتھ ہی اب اس وہ ذات شریف جو تھی اس کے ساتھ لگی ہوئی شیطان، اب اس کو بھی جھونکنے لگیں گے. وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، پروردگار میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا تھا، یہ تو خود ہی گمراہ تھا، اس کے تو اپنا رجحان غلط راستے کی طرف تھا، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا. جواب دیا جائے گا قال لا تختصموا لدي، اب میرے سامنے، میری پیشی پر، میرے سامنے جو تم پیش ہو، تو یہاں جھگڑو مت. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو دھمکی جو ہے تمہیں پہلے پہنچا دی تھی، میرے وعدے تم تک پہنچ چکے تھے. ما یبدل القول لدي، میرے سامنے، میرے پاس بات بدلی نہیں جا سکتی، میرا قانون اٹل ہے. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ تیرا پیٹ بھر گیا کہ نہیں، تجھے کافی ایندھن مل گیا کہ نہیں، تو بھر گئی کہ نہیں. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی ہے بھی اور کچھ ابھی ہے، یعنی میری بھوک تو ابھی ہے، کوئی اور بھی ہے تو وہ میرے اندر جھونک دیے جائیں. وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت کو قریب لے آیا جائے گا اہل تقویٰ کے، وہ زیادہ دور ہوگی بھی نہیں لیکن یہ کہ اور قریب لے آیا جائے گا. ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اب یہی وہ کنٹراسٹ ہے وہ مجرموں کا حشر کیا ہوگا وہ وہاں آ چکا، اور یہ جو اللہ کے مومن اور متقی بندے تھے ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ یہاں ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے. میرے نزدیک حفیظ سے یہاں مراد ہے اس عہد کا یاد رکھنے والا جو عہد کر کے وہ ہمارے ہاں سے گیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا غیب میں ہونے کے باوجود. بجا بقلب منیب، اور آیا ہے تو ایسا دل لے کر آیا ہے جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کی توجہ ہماری جانب ہے. ادخلوها بسلام، اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذلک یوم الخلود، اور یہ جو اب تمہارا داخلہ ہے اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخلہ ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ تو دے دیا جائے گا، اور ہم جو اپنے فضل سے دیں گے وہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کوئی تصور کسی کو نہیں. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال بھی کبھی وارد ہو. لدینا مزید، وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بکسن، اور کتنی ہی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، وہ ان سے کہیں زیادہ شدید تھے اپنی پکڑ میں. فنقبوا فی البلاد، تو انہوں نے جب وقت آ گیا ان کے عذاب کا تو انہوں نے پھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی کہ کہیں حل من محیص ہے، کہیں بھاگ جانے کی جگہ، سر چھپانے کے لیے کونے تلاش کیے. ان فی ذلک لذکرہ، اس میں یاد دہانی اور نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہے. اب دیکھیے یہاں معنی کیا ہے، یعنی جس کا دل مر نہیں چکا، جس کا دل زندہ ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ انسان کا دل جو ہے. لمن کان لہ قلب، یعنی اگر فطرت مست ہو گئی تو گویا کہ دل مر گیا. انسان کے دل کے اوپر اگر اتنے گہرے غلاف آ گئے ہیں کہ خطب اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ کی طرف سے مہر ہو گئی، تو گویا کہ دل مر چکا. دل کا ہونا نہ ہونا برابر ہو چکا. تو جس کا دل ابھی زندہ ہے اس کے لیے اس میں یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے. او القى السمع وهو شهید، اور اگر دل پر کچھ غلاف ہوں بھی تو اگر انسان توجہ سے سنے حضور کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، تب بھی امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہدایت وہ اخذ کر لے، کچھ نہ کچھ نصیحت اس پر کارگر ہو جائے، مؤثر ہو جائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کو تخلیق فرمایا چھ دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. یہ اصل میں طنز ہے کہ اہل کتاب نے تورات میں ایک چیز شامل کر دی ہے کہ اللہ نے چھ دن میں آسمان اور زمین بنائے، ساتویں دن آرام کیا. یہ تورات میں درج ہے. تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بارے میں بڑا گھٹیا تصور تم نے قائم کیا ہے. یہ ویک اینڈ کا کانسیپٹ جو ہے ویسٹ میں، وہ در حقیقت اسی کے تحت ہے کہ جب اللہ نے چھ دن میں زمین آسمان بنا کے ایک دن آرام کیا تو ہم بھی چھ دن کام کر کے ایک دن آرام کریں. اس کے بعد وہ ایک دن سے بڑھ کر دو ہوئے، اور اب تو امریکہ میں یہ موو یہ ہے کہ تین دن جو ہے ویک اینڈ ہو اور چار دن صرف کام کیا جائے. بہرحال اس پر جواب دیا ہے اللہ نے کہ ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ہماری انرجیز جو ہیں وہ اس طرح ختم ہونے والی نہیں ہے، ایگزاسٹ ہونے والی نہیں. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، گویا کہ نماز فجر اور نماز عصر کا ذکر ہو گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصوں میں سے بھی اس کی تسبیح کرو. اب اس سے مراد جو ہے مغرب کی نماز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعد غروب ہے تو وہ بھی رات شروع ہو چکی ہے، مغرب اور عشاء. اور اس سے آگے یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے اللہ جسے توفیق دے وہ بھی من اللیل فسبحہ میں شامل ہو جائے گی. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سجدوں سے مراد کیا ہے، سورج جب سجدہ کرتا ہے یا ستارے جب سجدہ کرتے ہیں، یعنی جب صبح کے طلوع کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے اور میری رائے بھی انہی کے ساتھ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ تسبیحات کہ جو ہر نماز کے بعد حضور نے تلقین فرمائی ہے، کہ یہ جو تسبیح فاطمہ کے نام سے جو مشہور ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ گویا کہ اکبار السجود ہے. وسطم یوم یوناد المناد من مکان قریب، اس دن کے لیے جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا بالکل قریب ہی سے، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ بالکل میرے کان پر آ کر جو ہے کوئی شخص وہ یہ ساری آواز جو ہے یہ شور جو ہے وہ میرے کان پر آ کے کر رہا ہے. یوم یوناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کی وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ کو حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، ہوگا طے ہو جائے گا کہ یہ ہے اب خروج کا دن، اب قبروں سے نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. آپ نے دیکھا یہ پوری سورت جو ہے یہ آخرت اور آخرت کے احوال اور جنت اور دوزخ اور وہ انجام کے جو اللہ کے نیک بندوں کا ہوگا اور وہ انجام کے جو کفار کا، فساق کا، فجار کا ہوگا، سب مضمون وہی ہے. ہم ہی ہیں کہ جو زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں. انا نحن نحیی و نمیت، یہ ہے جواب میں کہ نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے نہیں. انا نحن نحیی و نمیت، ہم تمہیں زندہ رکھتے ہیں اور ہم تمہیں مارتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے. نحن عالم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی معلم کہتے ہیں سکھائے پڑھائے ہوئے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے. نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ کو نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتے رہیے، اور آپ کی یہ نصیحت اور یاد دہانی ہوگی اس قرآن کے ذریعے سے. ہر اس شخص کو آپ یاد دہانی کرانے کی کوشش کیجئے جو ہماری دھمکی کا اور ہمارے وعدے کا کچھ بھی خوف رکھتا ہو، وہ یقیناً جو ہے متنبہ ہو جائے گا اور ہماری طرف اپنا رخ کر لے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.